السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشادي باري تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: نعمتانی مغبوب فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، اخرجہ البخاری. آج خطبہ کا موضوع ہے جینے اور مرنے کی آزمائش. فتنة الموت والحیاء، یہ کیا فتنہ ہے، کیا آزمائش ہے، یہ آزمائش کیوں ہے، اس آزمائش میں کون کامیاب ہوتے ہیں اور کون ناکام ہوتے ہیں، اس آزمائش میں کامیابی کا کیا طریقہ ہے، کیا اس آزمائش میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کامیاب ہو چکے ہیں یا نہیں، اگر موجود ہیں تو وہ کون ہیں اور ہم ان کے راستے پر کیسے چل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس دنیا میں جو بھی موجودات ہیں، مخلوقات ہیں، سب کا کوئی نہ کوئی کام ہے. لغوا وعبثا، نعوذ باللہ، کوئی چیز پیدا نہیں ہے اور ہر چیز کا وجود اس کے اس کام سے جوڑ دیا گیا ہے. یہ کام ہے، فنکشن ہے، تو اس چیز کا وجود بھی ہے. جب کام ختم ہو جاتا ہے تو وہ چیز ناکارا ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. ہمارے وجود کی اساس، ہماری تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وہ میں نے نہیں پیدا کیا جن کو اور انس کو مگر صرف میری ہی عبادت کرے. صیغۃ الحصر ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، توحید عبادت کو اپنی زندگی میں قائم کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں موجود ہیں. اور پوری خلقت میں صرف کون ہیں؟ صرف دو قسم کے مخلوقات ہیں، الجن والانس. یہ مکلف مخلوقات ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی باقی مخلوقات ہیں سب اپنے رب کی توحید پر قائم ہیں. جمادات، حیوانات شرک نہیں کرتے، مکلف نہیں ہیں لیکن شرک نہیں کرتے، اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین پر ہے اور زمین کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. لیکن لا تفقهون تسبیحهم، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی. جن اور ان سے ایسی مخلوقات ہیں جو مکلف ہیں، شریعت کی تکلیف دی گئی ہے، اور سب سے عظیم مخلوق ہے انسان، کیونکہ انبیاء علیہ السلام انسانوں سے مبعوث کیے گئے ہیں. جو قول راجع علماء کا جنوں میں سے رسول یا انبیاء نہیں ہیں، انسانوں میں سے ہیں. تو انسان اس دنیا میں آیا ہے خاص مقصد کے لیے. اس خاص مقصد کو پانے کے لیے اور اس پر قائم رہنے کے لیے، تاکہ اس کا خاتمہ بھی اسی خاص مقصد پر ہی ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزمایا ہے. تاکہ اس نعمت کی قدر ہو، اس مقصد کی قدر ہو. جو اس سے محروم ہے اسے پا لے, اور جو اسے پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پہ ثابت قدمی حاصل کرتے رہے اپنے رب سے. اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے. سورۃ الملک کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے, جو پورے کائنات کا مالک ہے, بادشاہ ہے, اسی کے ہاتھ میں سارے امور ہیں, سب اس کے محتاج ہیں, وہ واحد حاجت روا ہے, سب مخلوق مشکلات میں ہیں, وہ واحد مشکل کشا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر چیز پر قادر ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ, وہ جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو تاکہ تجھے آزمائے, موت پہلے ہے زندگی بعد میں ہے. سبحان اللہ, موت بھی مخلوق ہے جیسے کہ ہماری زندگی مخلوق ہے, موت عدم نہیں ہے. بعض وہ سمجھتے مرنے سے تو ہم فنا ہو جائیں گے, عدم ہے نہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, وہ جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو. ہمارا جینا مرنا کس لیے ہے؟ اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں؟ آزمائش کے لیے آئے ہیں. ہمارا جینا بھی آزمائش ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ ہمیں پیدا کیا ہے اسے ہم پا چکے ہیں کہ نہیں. واللہ بعض لوگوں کی عمریں 70-70 سال ہو چکی ہیں, ابھی بھی اس بنیادی مقصد سے محروم ہیں اور دور ہیں. کئی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں, پوری دنیا کما چکے ہیں, نام کما چکے ہیں, شہرت حاصل کر چکے ہیں, لیکن اس بنیادی مقصد سے محروم ہو کر گئے ہیں, خالی ہاتھ گئے ہیں. جس نے اپنی زندگی میں اس مقصد کو پا لیا ہے اور اسی پر قائم رہا ہے, اس کا خاتمہ بھی اسی خیر مقصد پر ہی ہوگا, اسی توحید پر ہی ہوگا. لیکن جو دبدبے کا شکار ہے, یا جو جہالت کا شکار ہے, یا جو جہل مرکب کا شکار ہے, وہ کہیں کہ نہیں. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم, تاکہ تجھے آزمائے, تاکہ تمہیں آزمائے. کس لیے آزمائے؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا, کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے. یہ آزمائش ہے, احسن عمل. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور اس پر قائم ہونے کے لیے, استقامت حاصل کرنے کے لیے, پوری زندگی میں اس پر جینے کے لیے اور اسی پر مرنے کے لیے احسن عمل کا ہونا لازمی ہے. احسن عمل نہیں ہے تو پھر کوئی گارنٹی باقی نہیں رہتی, پاؤں پھسل سکتا ہے. عمل تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں, لیکن احسن عمل کتنے لوگ کرتے ہیں؟ حسن اور احسن میں کیا فرق ہے؟ عمل ہے, عمل حسن ہے, اور احسن الاعمال ہے, فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا, کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ صرف عمل کی خوبصورتی کو؟ یہ سب سے خوبصورت, سب سے اچھا عمل, سبحان اللہ. اور سب سے اچھے عمل کو کون پا لیتا ہے؟ جو اس مقابلے میں سب سے آگے ہوتا ہے. فاستبقوا الخيرات, اصل ریس یہ ریس ہے, زندگی کی ریس, اگر ہم اسے کہیں دوسرے لفظوں میں, اصل مقابلہ یہ مقابلہ ہے. دیکھیں, ہم مال میں مقابلہ کرتے ہیں, کوئی آگے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے, شہرت میں مقابلہ ہوتا ہے, ریس ہوتی ہے, تجارت میں ریس ہوتی ہے، تعلیم میں ریس ہوتی ہے کہ کون سب سے بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، اور ایسی ریس جاری رہتی ہے اور لوگ مر مٹ جاتے ہیں۔ اصل ریس کیا ہے؟ اس زندگی کی اصل ریس کیا، اصل مقابلہ کس چیز کا ہے؟ ایکم احسن عملا، اسی پر مقابلہ کرنا ہے اور اسی میں سب سے آگے نکل جانا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، خیرات میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو، خیر کے کاموں میں، اور خیر کے کام ہی اعمال صالحہ ہے اور احسن الاعمال ہے۔ چلے تو پتہ چل گیا ہے ہمارے وجود کا مقصد توحید عبادت ہے، اسے قائم کرنا ہے اور اس کے لیے احسن عمل ہونا چاہیے۔ سمجھ آ گئی، دو چیزیں ہو گئیں، جینا مرنا دو چیزیں ہیں، توحید عبادت احسن عمل دو چیزیں ہیں، ابھی دو اور دو باقی چیزیں ہیں بس آسانی کے لیے، تاکہ ہم اپنی فنگر ٹپس بھی یاد کر لیں۔ احسن عمل کی شرطیں ہیں، جب تک نہ ہو تو عمل حسن ہو ہی نہیں سکتا، حسن تو دور کی بات ہے۔ اگر احسن عمل کو حاصل کرنا ہے، اگر جینے مرنے کے آزمائش میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے ان دو شرطوں کو جاننا لازمی ہے اور ان پر عمل کرنا بھی لازمی ہے۔ کیا دو شرطیں ہیں؟ نمبر ایک، الاخلاص للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، جو بھی عمل کرنا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنا ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، الاخلاص للہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ سورۃ البینہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله، ان کو حکم نہیں دیا گیا الا یہ کہ اللہ کی عبادت کریں، لا الہ الا اللہ کا معنی آ گیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اللہ نے حکم ہی اسی کا دیا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جائے۔ الا ليعبدوا الله، کیسے عبادت کریں؟ مخلصین له الدین حنفاء، اخلاص کے ساتھ، مخلصین له الدین، مکمل پورے دین کو اخلاص کے ساتھ، حنفاء دی شرک سے دوری اختیار کرتے ہوئے۔ اگر اخلاص ہے تو شرک کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، تو شرک دور رہے گا تو اخلاص باقی رہے گا، اگر شرک قریب ہوتا گیا تو اخلاص میں خلل پڑ جاتا ہے اور پھر خلط معاملہ خلط ملط ہو جاتا ہے اور اخلاص باقی نہیں رہتا۔ مخلصین له الدین حنفاء، اچھا اس کے بعد ویقیم الصلاۃ عمل صالح، ویؤتوا الزکاۃ عمل صالح، اقامۃ الصلاۃ ایتاء الزکاۃ، نماز قائم کرے اور زکات دیتے رہے، ذالک دین القیم، یہی قیمتی دین ہے۔ سبحان اللہ، قیمتی دین کی اساس کیا ہے؟ توحید ہے۔ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، توحید کی شرطوں میں سے اخلاص ہے، اخلاص ہے تو توحید بھی نہیں، تو اخلاص عمل صالح کی سب سے پہلی شرط ہے، اخلاص نہیں تو عمل ہی نہیں۔ دوسری شرط ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمل صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اخلاص ہے، عمل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، اتباع سنت ہے۔ اخلاص تو ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں عمل، لیکن طریقہ نبوی طریقہ نہیں ہے، طریقہ کسی اور کا ہے۔ کوئی نماز پڑھے، صرف اللہ کے لیے نماز پڑھے، دو رکعت پڑھے، لیکن ابتدا سجدے سے کرے، کہتے ہیں سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے، میں نماز الٹی پڑھنا چاہتا ہوں اور تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے میں سجدے میں جانا چاہتا ہوں اور پھر رکوع کروں پھر قیام کروں گا، اس کی نماز ہوگی؟ اخلاص تو ہے، عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کر رہا، صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس کا عمل صالح ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ دوسری شرط میں، اتباع میں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی بھی عمل کیا، من عمل عملا، کوئی بھی شخص، کوئی بھی عمل کرنے والا ہو، عموم ہے، ليس عليه امرنا، جس پر ہمارے امر، ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے، فهو رد، وہ مردود ہے. کوئی بھی عمل اگر اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ہے، عمل کے مطابق نہیں ہے، تو مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. جیسے مسلم کی روایت ہے اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. احداث فی الدین، نئی طریقے ایجاد کرنا، مردود ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. تو احسن عمل کے لیے یہ دو شرطیں ہیں. عمل کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. طریقہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ان دونوں شرطوں کو پانے کے لیے ہمیشہ عمل سے پہلے ایک اور چیز بیان ہو، جو عمل کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، جس کے بغیر عمل صالح تک اور ان شرطوں پہنچا نہیں جا سکتا. وہ کیا ہے؟ الایمان، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھ لیں آپ، جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. اور ایمان مرادف ہے یا دوسرا نام ہے علم کا، علم نافع کا. اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ علم نافع اور عمل صالح، دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے. میرے بھائیو، بغیر علم کے آپ نہ تو اخلاص حاصل کر سکتے ہیں، نہ اتباع سنت حاصل کر سکتے ہیں. تو علم کا ہونا لازمی ہے. یاد رکھیں، ہم بات کر رہے ہیں ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی کی. تجارت میں خسارہ ہوا، وقتی طور پر خسارہ ہوا ہے، بعد میں تاجر سنبھل بھی جاتا ہے، نہیں سنبھلتا، دنیا گئی، دنیا میں سے فانی ہے. اللہ تعالیٰ اگر وہ صبر کرتا ہے اس آزمائش میں اور اس خسارے میں، اسے موت بھی آ جاتی ہے، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر بھی دے گا. لیکن اگر جینے اور مرنے کے اس آزمائش میں، جس کے ساتھ ہمیشہ کی کامیابی ناکامی جڑی ہوئی ہے، کوئی اس میں اگر ناکامی حاصل کر لیتا ہے، تو واللہ نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. اچھی طرح سمجھ لیں، آزمائش ہے احسن عمل کے لیے. احسن عمل کے لیے دو شرطیں ہیں، اخلاص ہے، اتباع سنت ہے. ان دونوں کے لیے ایک شرط ہے، علم کا ہونا لازمی ہے. بغیر علم کے نہ تو اخلاص ہے اور نہ اتباع سنت ہے. اگر ہم نماز کا نبوی طریقہ نہیں جانتے تو اتباع سنت کیسے ہوگی؟ اگر ہم جہاد کا نبوی طریقہ نہیں جانتے تو جہاد سنت مطابق کیسے ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ آج جہاد کے نام پر فساد پھیلا ہے. پھیلا ہے کہ نہیں پھیلا ہے؟ دہشت گردی، خون ریزی، مسلمان کو قتل عام جو ہوا ہے جہاد کے نام پر، کس نے کیا ہے؟ اور وجہ کیا ہے؟ اتباع سنت نہیں ہے. لوگ مخلص ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اتباع سنت نہیں ہے. تو واللہ اتباع سنت نہ ہو تو کبھی بھی اصلاح ہو ہی نہیں سکتا، فساد کا ہونا لازمی ہے. اب کوئی بھی عمل دیکھ لیں، اتباع سنت نہیں ہے تو اصلاح کا امکان ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے اصلاح، فساد کا ہونا لازمی ہے. اور میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، آپ اور بھی مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی یہ گروہ بندی آج اور فرقے بندی آج امت میں موجود ہے، اس کی اساس کیا ہے. ہم لوگوں کی نہیں کہتے ہیں کہ اخلاص میں کوئی کھوٹ ہے، اخلاص کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ اتباع سنت نہیں ہے. اور علم کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں جن کی ہونا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں. دو نعمتیں، بڑی نعمتیں ہیں. گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی ہے. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. غبن کہتے ہیں دھوکے کو, فرنڈ غبن کیا دھوکہ دیا ہے, لوگوں کی اکثریت اس دھوکے میں, ان دو نعمتوں کے تعلق سے دھوکے میں, یعنی ان دو نعمتوں کی قدر نہیں جانتے. ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی کہتے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم مارے گئے ہیں, ہم ہلاک ہو گئے ہیں. دو بڑی نعمتیں ہیں, نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس. کون سی دو نعمتیں ہیں؟ الصحة والفراغ. رواہ البخاری, سے بخاری کی حدیث ہے. صحت اور فرصت دو بڑی نعمتیں ہیں. بیمار ہے تو بیمار میں مبتلا ہوتا ہے, آپ دیکھیں تھوڑا سا بخار ہمیں ہوتا ہے, ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا کچھ پڑھنے کو دل کرتا ہے, کچھ کرنے کو دل کرتا ہے, یا بستر پر لیٹنے کو دل کرتا ہے بس؟ اور بستر پر لیٹا ہوا انسان جسے بخار سر درد ہو کیا کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو صحت بڑی نعمت ہے, صحت مند انسان کو اللہ تعالی نے موقع دیا ہے کہ وہ علم نافع حاصل کر کے عمل صالح کر لے, احسن عمل کر لے, اور دنیا کی اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے. اور دوسری چیز الفراغ, فرصت اور فراغت, والله بڑی نعمت ہے. بعض لوگوں کے لیے عذاب ہے اس لیے کہ اس نعمت کی قدر نہیں کی ہے. ہم زندگی کے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں, مشغول رہتے ہیں, ہمارے صبح شام کیسے ذرا دیکھ لیں, ہمارے شب و روز کیسے گزرتے ہیں, فجر سے آنکھ کھلتی ہے رات کو جب ہم سوتے ہیں, بیچ میں کرتے کیا ہے؟ مسلسل انتھک محنت کرتے ہیں اس دنیا کے لیے, اور حلال کمائی کے لیے محنت کریں, شریعت منہ نہیں کہ ایک محنت مت کرو, لیکن یہ بھی شرعی طریقہ نہیں ہے کہ اپنے رب کو تھوڑا سا وقت بھی نہ دے سکو, جسے تمہیں صحت دی ہے, عافیت دی ہے, عقل کی نعمت سے نوازا ہے, اور تمہیں روزگار سے بھی نوازا ہے, رزق بھی اس نے دیا ہے, توفیق بھی اس نے دی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو کام میں پڑے رہتے ہیں, نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, عذر کیا ہوتا ہے؟ او یار رزق حلال بھی تو کمانا ہے نا یار, بچوں کو بھی تو دیکھنا ہے, گھر بھی تو چلانا ہے. گھر کیسے چلتے ہیں؟ ہمارے کیسے گھرانے ہیں جو رب کی نافرمانی پر چلتے ہیں؟ کیا برکت ہوگی گھر میں, رزق میں کیا برکت ہوگی؟ اس لیے ہمارے گھرانوں کے اندر وہ محبت باقی نہیں رہی, وہ اتفاق باقی نہیں رہا, چھوٹی سی بات پہ جھگڑے ہو تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں. آج اگر 20-30 سال پہلے چلے جائیں اور طلاق کی شرح دیکھیں, اب طلاق کی شرح دیکھ لیں, وجہ کیا ہے؟ برکت باقی نہیں رہی, کیونکہ میڈیا کا زمانہ ہے, اور میڈیا میں, سوشل میڈیا میں خصوصی طور پر, واللہ جتنا وقت ضائع ہوتا ہے شاید ایسا وقت کبھی کسی دور میں ضائع نہیں ہوا. ہم فرصت کی بات کر رہے ہیں, نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسن عمل کو پانے کے لیے صحت موجود ہے, دوسری چیز کا ہونا باقی ہے, وہ کیا ہے؟ فرصت. صحت ہے, ہم نے لگائی ہوئی کام پہ محنت, محنت پر دنیا کی کمائی پہ. فرصت نہیں ہے, چلو فرصت مل گئی ہے, وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے اور ذرا کام سے تھوڑی سی بے روزگاری دے دی ہے, ایک دو مہینے, دو چار مہینے, اللہ دیکھنا چاہیے بندہ کرتا کیا ہے, اس نعمت کی قدر کرتا ہے یا اس کا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے اور وقت ضائع کر دیتا ہے غیبت میں, چغل خوری میں اور باقی محرمات میں, یا صرف رب کو ہی کوستا رہتا ہے بس, نعوذ باللہ. بہترین موقع ہے, صحت بھی ہے, عافیت بھی ہے, اور فرصت بھی ہے, دونوں مل گئے ہیں, علم نافع حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اب کیا عذر باقی رہا ہے اس اللہ کے بندے کا یا اس اللہ کی بندی کا کہ اس نے علم نافع حاصل نہیں کیا, نہ عمل صالح کیا ہے, اور احسن عمل سے محروم رہے؟ ہماری بہنیں گھر چلانا تو جانتی ہیں الحمدللہ, اور صبح سے لے کے شام تک کچن میں کھڑی رہتی ہیں, یہ گھر کی صفائی میں, یہ کپڑے دھونے میں, اور کہتے فرصت نہیں ہے. اور تھوڑی سی فرصت ملتی ہے موبائل فون اٹھایا, یا تو سر لوڈو کھیلتی رہتی ہیں, گیم کھیلتی رہتی ہیں, یا پھر فیس بک کھول کے بیٹھی رہتی ہیں, یا واٹس ایپ پہ چیٹنگ ہوتی رہتی ہے. ارے فرصت تو ہے, ابھی تھوڑی تھوڑی دیر آرام کرو, آدھا گھنٹہ سو لو, قیلولہ کر لو ذرا, واللہ آپ اس پہ عمل کر کے دیکھ لیں. بہنوں سے میری گزارش ہے جو اپنا وقت ضائع کرتی ہے, جب گھر گھر کے کاموں سے تھک جاؤ, آدھے گھنٹے کے لیے الارم لگا لو اور قیلو لگ دوپہر سے پہلے, یعنی سنت ہے بعد میں کرو ہو زہر کے بعد, آج کا قیلولہ زہر سے پہلے مشکل ہو گیا ہے, ٹائمنگ ہماری تبدیل ہو گئی ہے, ورنہ جو اصل قیلولہ ہے وہ زہر سے پہلے ہوتا ہے, زہر کے بعد فیلولہ ہوتا ہے, ہم فیلولہ کو قیلولہ بنا لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ تین لفظ ہے, فیلولہ ہے, قیلولہ ہے, غیلولہ ہے عربی میں. قیلولہ زہر سے پہلے ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے دن میں سونا, کیا نیپنگ کہتے ہیں, نیپ کہتے ہیں. اچھا دوسرا ہے فیلولہ جو زہر کے بعد ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا اس سے اچھا ہے. تیسرا غیلولہ عصر کے بعد جو سوتے ہیں, جیسے کہ ہتھکے لگ جاتے ہیں نا اور توک لگ جاتے ہیں, غیلولہ غل سے کہ انسان اپنے کو بندھا محسوس ہوتا ہے, اور عصر کے بعد سونا درست نہیں لیکن کوئی ضرورت ہو تو آدھے گھنٹے کے لیے قیلولہ کر کے دیکھ لیں, اور آپ فریش اٹھیں گی, اور جو باقی ایک دو گھنٹے آپ کو بچ جاتے ہیں آپ علم نافع کے لیے بہترین وقت کر سکتے ہیں. واللہ یہ مردوں کے لیے بھی ہے, میں نے بہنوں کا نام لیا تو بھائی خوش ہو گئے, ہم آزاد ہو گئے. نہیں آپ آزاد نہیں ہوئے, کیونکہ آپ آتے ہی کام سے تھکے ہوئے, تھوڑا سا قیلولہ کا آپ کو فرصت مل جاتی ہے. اکثر گھر میں ہماری بہنوں کو عورتوں کو فرصت نہیں ملتی, کام میں لگی رہتی ہیں, تھوڑا سا وقت ٹینشن ہوتی ہے, اگلے کام کی ٹینشن ہوتی ہے, اب ناشتہ بنا لیا ہے تو ظہر کے کوکنگ کی الگ سے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, ظہر کا کھانا پکا لے دوپہر کا, اور پھر رات کے لیے کیا پکانا ہے الگ سے ٹینشن, پہلے سوال پکانا کیا ہے, اچھا اس کے بعد پھر کتنے بجے شروع کرنی ہے, پھر صفائی بھی کرنی ہے, پھر یہ بھی کرنا ہے, پھر وہ بھی کرنا ہے, تو سارا وقت یہاں پہ گزر جاتا ہے. زندگی میں تھوڑا سا اللہ کے لیے ایک بیلنس ہونا چاہیے, گھر کو چلائیں لیکن ایسے طریقے سے چلائیں کہ رب راضی ہو جائے اور گھر میں برکت عام ہو جائے, رحمت عام ہو جائے, زحمت نہ ہو. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم اس مقصد میں ناکام ہو گئے, احسن عمل کر نہ سکے, خالی ہاتھ رب کے سامنے چلے گئے, اب ذرا آپ کو کیا منہ دکھائیں گے, ہم کیا جواب دیں گے؟ ماذا عجبتم المرسلین, میں نے رسول بھیج تم نے جواب کیا دیا رسولوں کو, کیا جواب دیں گے؟ علم تو ہے نہیں, بغیر علم کے جواب دے سکتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں رسول کیا لے کے آئے ہیں, وہاں پر نہ خاوند ہوگا, نہ بیٹا ہوگا, نہ باپ ہوگا, نہ کوئی سہیلی ہوگی, اور نہ کوئی اور دوست ہوگا, نہ کوئی اور مددگار ہوگا. اب رب کے حساب کے لیے ہم سب کھڑے کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان کو حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا تو دائیں اور بائیں دیکھے گا, بائیں طرف دیکھے گا اپنا عمل نظر آئے گا اسے, دائیں طرف دیکھے گا صرف اپنا عمل نظر آئے گا, سامنے دیکھے گا جہنم نظر آئے گی اسے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, جہنم سے بچو اگرچہ آدھی کھجور سے ہی بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ, آدھی کھجور کی کیا قیمت ہے؟ اگر تمہارے پاس کچھ صدقہ دینے کے لیے نہیں ہے, صرف آدھی ایک کھجور ہے, تمہیں بھوک لگی ہے, آدھی تم نے کھا لی ہے اور آدھی بچی ہے, وہ صدقے میں دے دیے کسی کی بھوک مٹانے کے لیے, تو جہنم سے آزاد ہونے کے لیے آدھی کھجور ہی بعض لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے, کیونکہ عمل کی کمی ہے نا. دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے یہ بندہ یا یہ بندی؟ کوئی یار ہے, کوئی دوست ہے, کوئی مددگار ہے, کوئی ہے جو مجھے اس مشکل میں میرا ساتھ دے, مشکل ترین وقت ہے, اب حساب کا وقت آیا ہے. اپنے اعمال دیکھتے تو اپنے اعمال نظر آتے ہیں, اعمال میں کیا ہے؟ یہ فیس بک نظر آ رہی ہے, یہ چیٹنگ نظر آ رہی ہے, یہ فساد نظر آ رہا ہے, یہ گانے بجانے ہیں, ڈرامے ہیں, یہ فلمیں ہیں, اور یہ محرمات کے ارتکاب, اپنے رب سے دوری ہے, یہی اعمال ہے. ارے کہاں نماز ہے, کہاں روزہ, کہاں حج, کہاں زکوٰۃ, کہاں صلہ رحمی, کہاں والدین کی حسن سلوکی, کہاں علم نافع, کہاں عمل صالح, کہاں احسن عمل ہے, کہاں توحید ہے, کہاں سنت ہے, کہاں مذہب سلف کہاں پہ ہے؟ ڈھونڈنے سے مل نہیں رہا, پریشان ہے, دائیں طرف دیکھتے کچھ نہیں, بائیں طرف دیکھتے کچھ نہیں, سامنے جہنم ہے. فتق النار ولو بشق تمر, عمل صالح اتنی کمی ہے, کس کے پاس آدھے کھجور جتنے بھی عمل صالح نہیں ہے؟ زندگی ساری کیا کرتا رہا ہے یا کیا کرتی رہی ہے, اتنے بھی عمل صالح باقی نہیں رہا. اور جو عمل صالح کیے تھے, کرتے تو ہیں نا, وہ غیبت میں اڑ گئے, چغل خوری میں اڑ گئے, محرمات میں اڑ گئے. ہر مجلس سے دیکھیں ذرا, واللہ ہم شاید جتنی اچھے عمل کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں اور ہم پر اعمال ضائع کر دیتے ہیں. الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی, بیٹھے بیٹھے آپ کسی کا ذکر کرتے ہیں، اچھی مجلس ہوتی ہے، اچانک شیطان کسی کا ذکر لے کے آتا ہے اور غیبت شروع ہو جاتی ہے، وہ اچھی مجلس جو ہے وہ سب سے بری مجلس ہو جاتی ہے. اور غیبت میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں غیبت میں شامل ہوتے ہیں، خاموش بھی ان میں شامل ہوتا ہے. اگر اپنے بھائی کو یا بہن کو اس غیبت سے بچا سکتا ہے تو انہوں منع کرے، نہیں تو اٹھ کے چلا جائے. اور اس محفل سے جو آگ پر قائم ہے، نعوذ باللہ، عبد الرب کے نافرمانی پر جو قائم ہے، اس سے دور چلا جائے، ورنہ جو سزا ان کی ہے وہی سزا اس کی بھی ہے. اور غیبت کرنے والے اپنے سارے جو نیکیاں بھی کر کے آئے ہیں سب اس شخص کے حصے میں بھیج رہے ہیں جس کی وہ غیبت کر رہے ہیں، عمل ضائع ہو رہا ہے. ارے نفرت اس بندے یا اس بندی سے، عجب بات، دیکھیں سب سے قیمتی چیز اسے دیں جسے وہ نفرت کرتے ہیں. آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کوئی سونے کی کوئی چیز آپ نے رکھی ہے، کسی کے لیے گفٹ رکھا ہے، یا سب سے ہیرا کوئی ہے، کوئی کیا چیز آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ آپ اپنے دشمن کو کبھی دیں گے؟ جسے آپ اپنا پسند کرتے کبھی اسے دیں گے؟ عقل مند کہاں ہے؟ آپ اپنے سب سے قیمتی چیز عمل صالح اپنے اس بندے یا اس اللہ کے بندے کو دیں جسے آپ نفرت کرتے. یہ الگ بات، نفرت جائز ہے ناجائز ہے یہ الگ بات ہے. غیبت ویسے حرام ہے، چاہے سچ بات بھی ہو، کسی میں کوئی عیب ہو، آپ لوگوں میں اس عیب کا ذکر کرتے ہیں، یہی غیبت ہے. بعض سمجھتے ہیں کہ ہم نے سچ تو کہا ہے، کہاں سچ ہے لیکن غیبت ہے. کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا یا اس کی عیب جوئی کرنا غیبت ہے، اسے تو غیبت کہتے ہیں. اور اگر جھوٹے الزام لگا تو تہمت ہے، بہتان ہے، وہ الگ گناہ ہے. الغرض ہم نے کیا کرنا ہے؟ احسن عمل کرنا ہے، اس کے لیے اخلاص اور اتباع سنت لازمی ہے، ان دونوں کے لیے علم نافع لازمی ہے، اسے اللہ تعالیٰ علم نافع عمل صالح کو جوڑ دیا ہے. اور علم کے لیے صحت اور فرصت کا ہونا لازمی ہے. آپ کا فرصت تو علم کہاں سے حاصل کریں گے؟ صحت بھی ہے فرصت بھی ہے الحمدللہ، تو علم کہاں ہے؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ وقت ضائع ہو رہا ہے. واللہ بعض اوقات بعض میں دیکھتا ہوں میسج آتے ہیں رات کے 3-3 بجے، ٹائم لکھا ہوتا ہے نا واٹس ایپ پہ، رات کے 3-3 بجے تک لگے میسج لکھتے ہوئے. یہ سوتے کب ہیں؟ رات کے 3 بجے اور فجر کی نماز وقت وہ نظر نہیں آتے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور کئی ایسے جو ہیں، میں اپنے یعنی بس سلفی ساتھی ہیں، لوگوں کو ہدایت دے، درس نظر نہیں آتے، بہت کم نظر آتے ہیں. چیٹنگ دیکھے تو رات کے 2 بجے چیٹ آئی ہوئی تھی. جو رات کے 2 بجے تک جاگ رہا ہے یا 3 بجے اسے نیند آئی ہے سویا ہے، وہ 4:30-5 بجے فجر کے لیے کہاں اٹھے گا؟ اور پھر درس میں 6 بجے کہاں آئے گا 5:30 بجے؟ ممکن ہے؟ تو وقت کہاں پہ ضائع کیا ہے اور کس لیے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، دعوت میں کام. کون سی دعوت ہے میرے بھائی؟ فجر نماز، فرض نماز چھوٹ گئی ہے، اور علم نافع کے درس آپ سے چھوٹ گیا ہے. بغیر علم کے کیا دعوت دیں گے آپ؟ وہ کہاں برکت ہوگی ایسی دعوت میں؟ کیا خیر ہے ایسی چیٹنگ میں جو اس وقت رات کو ہو رہی ہے؟ اس لیے سچ بات ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی شخص رات کے 12 بجے کے بعد کوئی میسج بھیجو، کیونکہ وہ اپنا وقت ضائع کرے گا. اور جو فجر کی نماز ہے اسے خطرہ ہے چھوٹنے کا. ہاں کبھی کوئی مجبوری ہو الگ بات ہے، کچھ ضروری سوال کرنا ہے، کوئی مجبوری ہے وہ الگ بات ہے. یعنی مثال کے طور پہ ایک فیملی، آج کل کی بات ہے، بعض کو یعنی غلط وقت میں بھی ٹیلی فون آ جاتا ہے، ٹیلی فون غلط وقت میں بھی آ جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ عمرے کے لیے گئے ہیں اور عمرے کے لیے روک دیا ہے، اب وہ کیا کریں؟ اب پتہ ہے کہ یہاں کے سسٹم جو ہے، یکم ذوالقعدہ سے عمرے کو روک دیا جاتا ہے، اور جو جس کے پاس حج کی تصریح ہے وہ جا سکتے ہیں مکہ میں. تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حرم میں زیادہ رش ہے نہیں، تو چلو عمرہ کر کے آتے ہیں بغیر پوچھے اور بغیر سمجھے. عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان کو روک دیا جاتا ہے، اب اسے کہتے ہیں محصر، حصر ہو گیا، اب نہیں جاتا، نہیں جا سکتے. اب پریشان ہے ہم کیا کریں؟ تو کہیں سے پوچھ پوچھ کے نمبر کہیں سے ملا، پتہ چلا بھی ہم کیا کریں، کیا کرنا ہے؟ اب آگے تو نہیں جانے دیتے. تو سب سے پہلا سوال، کیا نیت میں شرط رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی؟ یہ جواب ہمیشہ یاد کرنا. نیت کے تعلق سے عمرے میں عمرہ یا حج اگر کسی کو روک دیا جائے, حصر کر دیا جائے اور وہ نہ آگے جا سکے, تو سب سے پہلا سوال کیا نیت میں شرط رکھی تھی کہ نہیں, شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایام حیض قریب ہیں اور میں حج پہ جانا چاہتی ہوں تو میں نیت کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت کرو لبیک اللہم بحج یا عمرہ, لبیک اللہم بعمرہ یا لبیک اللہم عمرہ, فإن حبسنی حابس فمحل حیث حبستنی. یہ شرط ہے. اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں یا حج کے لیے حاضر ہوں, اگر کوئی رکاوٹ پیش آئے تو نیت اس رکاوٹ تک ہے. یہ شرط ہے نیت میں. اگر نیت میں شرط کی ہے تو کوئی حرج نہیں, احرام کھول سکتے ہیں, کوئی دم نہیں ہے. اور اگر یہ شرط نیت میں نہیں لگائی تو پھر احرام کھولنے ہر ایک شخص پر ایک دم فرض ہو جاتا ہے. اگر چار لوگ ہیں تو چار دم دینے پڑیں گے. تو اگر کسی, میں یہ کہہ رہا تھا, اگر کسی یعنی ناگواری کے وقت میں یا مناسب وقت میں کوئی شخص اگر فون نہیں کرتا, یعنی ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان آرام کا وقت ہے, لیکن مسئلہ کوئی ایسا ہوتا ہے, چلو واقعی کوئی ایمرجنسی, کوئی پرابلم, اس کو پتہ نہیں حل کیا کرے, اب احرام پہنا ہوا ہے, چیک پوسٹ پر روک دیے گئے ہیں, اب واپس آئے, آگے جانے سے تک کریں تو کیا کریں؟ واقعی مسئلہ ہے. اگرچہ پہلے ان کو سوال کرنا چاہیے تھا, پہلے علم کی روشنی میں عمرہ کرنا چاہیے, لیکن ہو گیا. لیکن میں نے پہلے بھی بتایا تھا رات کے 12:30 فون کر کے کشاس پوچھتا ہے کہ سب سے پہلے ختنہ کس نے کیا تھا. سب سے پہلے ختنہ میں تمہیں بتاؤں, رات 12:30 نیند سے اٹھا کے مجھے پوچھتے ہو سب سے پہلے ختنہ کس نے, تمہیں میں ختنے کی تاریخ بتاؤں رات کے 12:30. پھر کہتے ہیں ہم فون کرتے, لوگ یعنی فون اٹھاتے نہیں ہیں, یہ جواب دیتے نہیں, فون نہیں اٹھاتے. جب ایسے سوال ہے تو فون کون اٹھائے گا آپ کا جناب؟ اور کتنی لوگوں کو یعنی آپ نے محروم کیا ہے اس خیر سے. بعض اوقات یعنی مسجد حرام سے فون آتے ہیں, لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کسی کا ایک چکر چھوٹ گیا ہے, کسی نے دو رکعت طواف کی نہیں پڑھی ہے عمرہ کر, کسی نے سر کے بال نہیں کاٹے, تو ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں. تو جواب دیتے ہوئے بھی یعنی اطمینان ہوتا ہے کہ واقعی ان کا مسئلہ تھا. اب ایسے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں, کسی سے بحث ہوئی ختنے کے تعلق سے, رات کے 12:00 بحث جاری رہی, 12:30 1:00 فون کر کے پوچھتے ہیں, چلو ڈاکٹر صاحب سے فون کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ختنہ کس نے کیا تھا. یہ ہمارے آرام کی ضرورت نہیں ہوتی کیا؟ کیا ہمارے گھر نہیں ہوتے کیا؟ ہماری ڈیوٹیاں نہیں ہوتی کیا؟ اور آپ کو خطرے کی پڑی ہے تو یار صبح فون کر لیتے آپ 10:00, ظہر کے بعد فون کر لیتے, مسئلہ کیا تھا؟ خطرے کی ہسٹری آپ کو چاہیے تھی تو بتاتے تھے, لیکن کوئی وقت مقرر تو ہو بھائی. اور اگر ہم تھوڑا سا اگر ناگوارے کا اظہار کرتے ہیں, کہتے یار یہ فلاں فلاں تو مغرور ہو چکے, تو جواب نہیں دیتے بلکہ الٹا میں ڈانٹ دیتے ہیں, الٹا ڈانٹ دیتے ہیں. سبحان اللہ, ڈانٹے کا حقدار ہے کہ نہیں؟ پھر بھی ہم ڈانٹتے نہیں ہیں, سمجھا دیتے ہیں. تھوڑے سے اگر الفاظ میں سختی بھی آ جائے تو اس کے ہم معذرت چاہتے ہیں, لیکن کوئی وجہ بھی ہوتی ہے. تو اللہ کے لیے اگر آپ نے کوئی سوال بھی کسی سے بھی کرنا ہو, اس کا وقت دیکھ لیا کریں. سوال نوٹ, کوئی سوال کرتے ہیں, اچھا فون کیا ہے, اب خاموش, جی جناب میں سوال بھول گیا. سوال بھول گئے تو پھر فون کیوں کیا بھائی؟ ہمیشہ طریقہ ہوتا ہے سوال کرنے کا, آپ لکھ لیا کریں. آپ اپنے صرف دماغ پہ اعتماد رکھیں, انسان بھول بھی جاتا ہے بعض اوقات, آپ جو بھی پوچھیں پہلے لکھ لیں, پھر مناسب وقت دیکھ, مناسب وقت ہے کہ نہیں, پھر پوچھیں کہ وقت ہے آپ کے پاس کہ نہیں, میرے پاس چند سوال ہیں, ایک سوال میں پوچھ سکتا ہوں کیا, تاکہ جواب دینے والے کو بھی تسلی ہو کہ جس سے وہ مخاطب ہے کوئی عقل مند اور سمجھدار انسان ہے. الغرض واپس آتے ہیں, علم نافع کے لیے صحت اور فراغ فرصت ہونا لازمی ہے. اپنا وقت اللہ کے لیے ضائع نہ کریں. ہمارے کئی ایسے بھائی جو وقت فیس بک پر اور سوشل میڈیا میں ضائع کرتے رہتے ہیں, اللہ کے لیے قیمتی نعمت ہے. نعمتانی مغبون فیما کثیر من الناس, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ بھی دھوکے میں, عجب بات ہے, چلو جاہل کے دھوکے میں ہے, آپ طالب علم ہیں, آپ کیسے دھوکے میں آگے بھائی؟ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ آپ کو تو قدر کرنی چاہیے اس نعمت کی, صحت کی قدر ہے الحمدللہ, لیکن فرصت کی اور فراغت کی نعمت کی قدر کہاں ہے؟ آپ اس قدر کو جانیں, اور واللہ جو ان نعمتوں, کوئی بھی نعمت ہو, جو قدر دان ہے نعمتوں کا اور اللہ کا شکر گزار ہے, لئن شکرتم لأزیدنکم, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, جو نعمتوں کو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں مزید عطا فرماتا ہے, واللہ کمی نہیں ہوگی, نہ صحت و عافیت میں کمی ہوگی اور نہ فرصت فراغت میں کمی ہوگی. اگر آپ مصروف بھی ہیں, حلال روزگار میں، تب بھی آپ کو علم نافع کا اللہ تعالیٰ فرصت دے ہی دے گا. تو علم حاصل کرنے کے لیے فرصت اور صحت کا ضروری ہے. یہ دو اہم چیزیں ہیں جس کی ہم نے قدر کرنی ہے اور احسن عمل تک پہنچنا ہے. یہ اس دنیا کی اور مرنے کی آزمائش ہے. اگر آپ کی زندگی اسی منہج پر گزری ہے اسے تو انشاءاللہ کامیابی بہت آسان ہے. اسے کہتے ہیں منہج السلف. سلف کا منہج یہ ہے، علم نافع ہے، عمل صالح ہے، توحید ہے، اتباع سنت ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ علم تو ہم نے حاصل کیا ہے، لیکن علم کیسے حاصل کرنا ہے؟ سلف کے سمجھ کے مطابق کرنا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. کیونکہ علم کی بات بہت ساری جماعت، بہت سارے فرقے کر رہے ہیں، ہر بندہ اپنی سمجھ کے مطابق قرآن اور حدیث تشریح کر لیتا ہے، قرآن کی تفسیر، حدیث کی تشریح اپنے امام کے قول کے مطابق ہے، فلان عالم کے قول کے مطابق ہے، فلان تفسیر کے مطابق، اور فہم السلف سے بالکل مخالف ہوتے ہیں. جو عالم، جو امام، سلف سے مراد صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، پہلے زمانے کے تین بہترین لوگ، انہیں سلف کہتے ہیں، السلف الصالح. اور ان سے میرا ایمان ہے کہ ان سے بہتر شریعت کو سمجھنے والا کوئی نہیں. تو قیامت جتنے لوگ آئیں گے، جتنے بھی بڑے عالم ہوں گے دنیا کے، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کریں شریعت میں، یا کوئی اور اس سے بڑی ڈگری بھی اگر ہے وہ بھی حاصل کر رہے ہیں، فہم السلف سے بڑھ کر کسی کی فہم ہو نہیں سکتی. جانتے ہیں کیوں؟ کیا امتیاز ہے سلف کا، صحابہ کا کیا امتیاز ہے اس میں؟ کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے سیار پہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے. آیات قرآنیہ میں ان کا ذکر ہے، ان کے قصے موجود ہیں، ان کے احوال موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے براہ راست علم حاصل کیا ہو، اس سے بہتر علم کوئی ہو سکتا ہے؟ اور عمل بھی کتنی برکت تھی. ان کا ایمان تقویٰ دیکھ لیں، ان کے بعد میں آنے والوں کو دیکھ لیں، واللہ زمین آسمان کا فرق ہے، تفاوت نظر آتا ہے. اس لیے منہج السلف پر قائم رہنا لازمی ہے، اس جینے اور مرنے کے فتنے اور آزمائش میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. اگر اس منہج پر نہیں ہے، واللہ سب سے پہلے علم میں خرابی ہوتی ہے، علم میں خلل ہوتا ہے، پھر عمل میں خلل ہوتا ہے، پھر احسن عمل تو دور کی بات ہے، عمل صالح بھی باقی نہیں رہتا. مشاقت لازمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء 115 میں اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ صِغَة الْعُمُومِ، جو بھی مشاقت کرتا ہے، شدید اختلاف کرتا ہے الرسول، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ مشاقت ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ من بعد ما تبین له الهدى، یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہدایت کا راستہ کیا ہے، یہ نہیں کہ وہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں کہ صحیح بات کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، شریعت کی صحیح شریعت کیا ہے. نہیں، وہ جانتا ہے. من بعد ما تبین، واضح ہو چکے، بیان ہو چکے، الہدى ہدایت، اسے پتہ چل گیا ہے. تو پھر مشاقت کیوں ہوئی ہے؟ ہدایت کو جاننے کے بعد مشاقت رسول سے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. وجہ کیا ہے؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین، اور اتباع کی ہے مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی. سبیل المؤمنین صحابہ کا راستہ ہے، تابعین اتباع تابعین کا راستہ ہے، سلف صالحین کا راستہ ہے. راستہ کوئی اور ہے، مشاقت لازمی ہے، ہدایت سے دوری ہے. کوئی ایسا شخص اگر دنیا میں ہے، یا کوئی ایسے گروہ یا لوگ موجود ہیں، تو سن لے وعید کیا ہے، نولہ ما تولا، جو وہ چاہتا ہے ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے. جو راستہ وہ چاہتا ہے صحاب اور سلف کے راستے کے سوا، سنومین کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے وہی راستہ آسان کر دیں گے. نولہ ما تولا دنیا میں، آخرت میں کیا ہے، رسلہ جہنم وساءت مصیرا، اسے جہنم میں ہم داخل کریں گے اور برا ٹکانا ہے جہنم، نعوذ باللہ من جہنم ومن نار جہنم. تو منہج السلف کا ہونا لازمی ہے. منہج السلف سے مراد دین کو صحیح سمجھ کر اس پہ عمل کرنا ہے، جس میں اخلاص اور اتباع سنت واضح، توحید و سنت واضح ہے، اور احسن عمل تک پہنچنا آسان ہے اور واضح ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مطلب سب نافع صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت پر چلنے کی. من جو صلف الصالحین کہ اس منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور اس پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے اور دنیا آخر کے آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے محض اپنے فضل و کرم سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.